الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے قربانیوں کی داستان اور آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں جاننا ہے جن سے ہم دل و جان سے پیار کرتے ہیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہماری آنے والی نسلیں ان پر قربان ہمارا سب کچھ ان پر قربان کیونکہ وہ ہیں جناب رسول اللہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت کرنا ان سے سب سے زیادہ پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے مگر آپ کیا جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہوئے بھی آپ پر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اور آپ نے کیسی کیسی قربانیاں دیں آج آپ نے دل تھام کر یہ پروگرام دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کسی موقع پر آپ کی اور ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں ہمارے آقا جن سے ہمیں بے حد پیار ہے مگر کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں مگر درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سنتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے من صلى علیہ صلاۃ کتب اللہ له قیراطا والقیراط مثل احد نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا اور ایک قیراط احد پہاڑ جتنا ہے سبحان اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے درود پاک ایک پڑھیں اور احد پہاڑ جتنا ثواب ملے تو پھر کیوں نہ کثرت سے ہم درود پاک پڑھتے رہا کریں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں دین قربانی چاہتا ہے دین اسلام کا یہ لہلہاتا کھیت ہمیں ایسے ہی نہیں ملا ہمارے اسلاف نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اپنی جان و مال اپنا گھر بار اپنا کاروبار اپنا سب کچھ اعزا اور اقربا ہر چیز دین اسلام کی ترقی اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے یعنی حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قربان کر دی بات تو حق یہ ہے کہ جان دی ہوئی تھی اسی کی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ آج جو دین ہمیں ملا ہے یہ کتنی قربانیوں سے ملا ہے اور اب آگے اس دین کی خدمت ہمیں کس انداز سے کرنی ہے سب سے زیادہ امتحان کس کا ہوتا ہے یہ حدیث پاک ضرور غور سے سنیے گا حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر یعنی سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئیں جو کہ سب سے افضل ہے نا پھر فرمایا ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں یعنی سب سے زیادہ انبیاء پر پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں پھر اس کے بعد جو لوگ بہتر ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مزید واضح کرتے ہیں حدیث کے اگلے حصے میں کہ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ یعنی گویا رب کی چاہت ہے اس کی رضا یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں اگر اس سے کچھ خطائیں ہو بھی گئی ہیں تو اس پر آزمائشیں بھیجی جائیں وہ آزمائش میں مبتلا ہو وہ صبر کرے اور اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں اور رب کی بارگاہ میں جب وہ جائے تو اسے وہ رب کریم جنت میں داخل فرما دے سبحان اللہ اب آئیے سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں کس کو ستایا گیا دین کی راہ میں یہ بھی سن لیتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئیں بعض اوقات مجھ پر ایسے حالات بھی آئے کہ ایک ایک مہینے تک میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی نہ ہوتا جسے آل محمد کھا سکیں سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں آ جائے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے مگر تاریخ گواہ ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمت میں آپ کے صبر میں ذرا بھی فرق نہیں آیا اب مجھے بتائیے نا آپ تو رب کے حبیب ہیں آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن آپ کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں کہ آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا تو مجھے بتائیے پھر میں اور آپ کیا ہیں اگر ہم پر چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے تو پھر صبر ہی کرنا تو بنتا ہے. کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا آگے چلتے ہیں. پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے. عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر آخرت آپ کی اختیار کر گئی. 8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. مگر صبر مصطفیٰ تو دیکھیں, زباں پر کوئی شکوا نہیں ہے, کوئی گلا نہیں ہے کہ مجھے والدہ اور والد کے سائے سے کیوں محروم رکھا. ذرا سوچئے نا میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب چلے گئے, بچپن میں والدہ چلی گئیں, پھر کفالت کرنے والے دادا بھی چلے گئے. مگر یہ کیسی شخصیت ہیں کہ فرام دا ڈے ون ہمت کے پہاڑ, سبحان اللہ, صبر کا ایسا سمندر ہے جس سے ساری سیراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اعلان نبوت کا 4th سال ہے. ابھی تو اعلان نبوت جب کیا, رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, اور ارشاد ہوتا ہے فاصدع بما تؤمر. جب علل اعلان اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا. پہلے تو چھپ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتایا, اس سے پہلے ایک مکان میں رہ کر نیکی کی دعوت دی جاتی رہی, اسلام کی دعوت دی جاتی رہی, چند لوگ ایمان لائے. مگر اب جب اعلان نبوت کے 4th سال حکم ہو گیا کہ اب علل اعلان تبلیغ کریں, اللہ اکبر, ناظرین, پھر تو غضب ہو گیا. پھر تو اپنے پرائے ہو گئے, رشتے دار دور ہو گئے, پڑوسی دور ہو گئے, وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے وہ جان کے پیاسے ہو گئے. کیسی تکلیف ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ امیجن نہیں کر سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے کسی کو اتنا بھی ستایا جا سکتا ہے, جس کی امانت داری, جس کی صداقت کے نغمے گنگنائے جاتے تھے, جن کا کردار ان کے سامنے تھا, مگر جب رب کی طرف بلایا اور ان کو بت پرستی سے روکا, ان کے برے خداؤں کی طرف سے انہیں روکا, ان کے باطل خداؤں سے انہیں روکا, اللہ اکبر, پھر کیا ہوا, زبان لڑکھڑا جاتی ہے ان باتوں کو بیان کرنے میں. اللہ اکبر, کبھی کفار مکہ نبی پاک کی راستے میں کانٹے بچھاتے, کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے, تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دی. ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا سنتے جائیے, اس طرح کے واقعات سن کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, مگر نبی پاک کو کس قدر ستایا گیا. میں نے جو ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش اقدس پر اونٹنی کی بچہ دانی رکھی گئی, ماجرا کیا تھا کہ نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے, عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھتے, پیارے آقا سجدے میں, اور اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اوجڑی لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر رکھ دی. میرے آقا سجدے کو طویل فرما رہے ہیں اور یہ بدبخت نبی پاک کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی کر رہے ہیں, ٹھٹھا کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے گر رہے ہیں. اب یہ خبر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتی ہے. آپ ابھی کم سن ہیں, دوڑتی بھی آتی ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, ان بدبختوں کو دور کیا, نبی پاک کے مبارک کاندھے سے اس بچہ دانی کو ہٹایا. پیارے آقا کے قلب اقدس پر بہت زیادہ غم تھا, نبی پاک بھی اشکبار ہو گئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ اپنے آنسو بہائے کہ بابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا. اللہ اکبر, نبی پاک جب تلاوت کرتے تھے نا, آپ ذرا غور کریں, میں اور آپ تلاوت کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں. ایک وقت یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل, قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے تھے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے. نبی پاک قرآن پڑھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے, تالیاں بجاتے. نبی پاک کا چچا ابو لہب چلا چلا کر لوگوں سے کہتا تھا, اے لوگو, یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے, اس کی بات نہ سنو. آپ ذرا سوچئے, بیان کرتے تو شور مچاتے, تلاوت کرتے تو شور مچاتے, راستے میں کانٹے بچھاتے, اللہ ہی کی طرف تو آپ بلا رہے تھے, مگر کس قدر قلب اقدس پر تکلیف گزری ہوگی. شاعر ان تمام واقعات کو اپنے اشعار میں کیسے لکھتا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں, پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا, نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو, خدا کی بات سن کر مذہکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع حلم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ کس کس ظلم کی بات کریں؟ ایک وقت تو ایسا آیا ناظرین کہ جب اعلان نبوت کا ساتواں سال تھا، کفار قریش نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اتنی تکلیفوں کے باوجود لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ معاذ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بارگی مل کر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ ان ظالموں نے جب یہ پلان کیا تو ابو طالب نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے بھی انتظام کرنا ہوگا کہ ان کو ہم اپنے گھاٹی میں لے جاتے ہیں، شعب ابی طالب، یعنی ایک دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، وہاں لے چلتے ہیں اور ان کو اس کی حفاظت، ان کی حفاظت کی جائے، انہیں گویا کارڈن آف کر لیا جائے، ان کے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ جب کفار مکہ کو یہ پتا چلا کہ دو قبیلوں نے مل کر ایسا کیا ہے تو انہوں نے پلان کیا کہ اب ان قبیلوں کا بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی تجارت نہیں کرے گا، کوئی سامان نہیں بیچے گا، کوئی کھانا ادھر نہیں پہنچائے گا، اور ایک معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا گیا۔ اور ناظرین پھر تو غضب ہو گیا کہ اب کوئی غلے کا سوداگر جاتا، کوئی جناب وہاں اس گھاٹی میں کئی سو لوگ تھے مگر ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا تھا، ان تک اناج نہیں پہنچ رہا تھا، اور وہ اب بڑا تکلیف دہ وقت ہو گیا۔ بڑے زور زور سے وہ لوگ ہنستے تھے اور اس گھاٹی کے اندر بچے روتے تھے، بل بلاتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا، پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقو مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مکہ پاک سے کوئی تاجر اس طرف جاتا تو یہ شعب ابی طالب کی طرف جانے سے پہلے ہی وہ مال اس سے خرید لیتے، مسلمانوں تک نہ پہنچتے رہتے، محسورین یعنی جو مسلمان وہاں تھے وہ بھوک سے ان کا بہت برا حال ہو گیا، بچے روتے تھے مگر ماؤں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، محسورین کئی کئی روز تک بھوکے پڑے رہتے تھے، بعض اوقات بھوک سے بےتاب ہو کر درختوں کے پتے ابال کر کھاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہ مجھے ایک بار اتنی بھوک لگی کہ میں رات کو نکلا تو مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، میں نے پہلے اس کو دھویا، پھر اس کو آگ پر بھونا، پھر کوٹ کر پانی میں ملا کر ستو کی طرح میں اسے پی گیا۔ ناظرین آپ سوچئے یہ کیسی تکلیف کا وقت تھا، اور یہ کوئی مہینہ دو مہینے نہیں تھے، یہ وقت تین سال نبی پاک اور صحابہ کرام نے گزارا، مگر کیسی ہمت تھی، کیسا صبر تھا، اللہ اکبر۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فل فور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے، کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے تین سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب اللہ کا کرنا کیسا ہوا، یہ اس محاصرے سے باہر کیسے نکلے مسلمان، تین سال گزارے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر یہ خبر دی کہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پر لگا ہوا ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس کی تحریر ختم ہو چکی ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر اپنے چچا ابو طالب کو دی کہ ان کو بتائیے کہ وہ معاہدے کی تحریر ختم ہو چکی ہے، اب وہاں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابو طالب نے کفار مکہ کو جمع کیا اور بڑا عجیب سا دعویٰ کیا کہ دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے دیوار کعبہ پر لگایا وہ ختم ہو چکا، اس پہ تحریر باقی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اگر بتاؤ ایسا ہوا تو پھر آپ یہ محاصرہ ختم کر دو گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا. کفار مکہ جب کعبے کی دیوار پر جا کر اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی شان دیکھے کہ ہاں اب وہاں تحریر نام کو نہ تھی, وہ معاہدہ گویا ختم ہو چکا تھا, اس پیپر کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کا وہ محاصرہ ختم ہوا. محاصرہ ضرور ختم ہوا مگر تکلیف ختم نہ ہوئی. یہ لوگ مکے میں رہنا نہیں دینا چاہتے تھے. کبھی تو صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں, کبھی تکلیف میں مدینے کی طرف جاتے ہیں. مکے سے مدینے کا سفر بھی ناظرین یہ کوئی محبتوں کے ساتھ یا خوشی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. آپ ذرا سوچئے نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 53 سال یہاں گزارے, جس کا بچپن کہیں گزرا ہو, جس کی فیملی وہاں پر ہو, جس کے گھر بار وہاں پر ہوں, کئی صحابہ کے کاروبار وہاں پر تھے, سب کچھ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا. اللہ اکبر, یہ کیسا سفر ہوگا, یہ کتنی تکلیفیں ہیں. میں کس کس تکلیف کی بات کروں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں صحابہ کرام کی جب تکلیفوں کا ذکر کریں گے تو یہ الگ داستان ہے کہ نبی پاک کی تکلیف, پھر صحابہ کرام, صحابہ کرام کو بھی نبی پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے تو تکلیفیں دی جا رہی تھی نا. لیکن یہ کیسے لوگ تھے کہ سب صابر تھے, شاکر تھے, اس قربانی پر بھی راضی تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آگے چلتے ہیں. ابھی شاب ابھی طالب سے فارغ ہوتے ہیں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے. طائف یہ مکہ پاک کے قریب ایک پرفضا مقام ہے. وہاں کے سرداروں کے پاس نبی پاک جاتے ہیں اور جا کر شہر والوں کو اور سرداروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, اس امید پر کہ یہ لوگ بات سنیں گے, مکے والے تو نہیں سن رہے. مگر وہاں معاملہ تو اور غضبناک ہو گیا. ان طائف کے سرداروں نے جس طرح نبی پاک کی شان میں گستاخی کی, جو الفاظ کہے, جس طرح پھپتیاں کسی, وہ تو الفاظ بھی زبان پر نہیں لائے جا سکتے. اور ان ظالموں نے تو غضب یہ کیا کہ طائف کے بچوں کو نبی پاک کے پیچھے لگا لیا. وہ نوجوان پہلے تو پھپتیاں کستے رہے, ماد اللہ برا بلا کہتے رہے, اور پھر آخر کار پتھر برسانا شروع ہو گئے. ایک دو پتھر نہیں ناظرین, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے آقا, ہمارے دلوں کے چین آقا, قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ, ہماری آنکھوں کے نور ہیں ہمارے آقا, جن پر ہمارا سب کچھ قربان. بتائیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے ان پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ پورا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا, آپ کے نالین مبارک خونوں سے بھر گئے. ذرا سوچئے یہ کتنی تکلیف تھی. اور نبی پاک جب تھک کر بیٹھ جاتے تھے نا, وہ ظالم ہاتھ پکڑ کر پھر اٹھاتے تھے اور پھر پتھر برساتے. ہائے ہائے ہائے, یہ کیسا منظر تھا, یہ آسمان نے دیکھا کیسے ہوگا. ذرا غور کیجئے, یہ سارا منظر شاعر نے اپنے اشعار میں کس طرح نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں, بڑے امبوہ در امبوہ پتھر لے کے دیوانے, لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے, وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے, یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے, وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے, پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے, وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا, وہی اب شک ہوا جاتا تھا, اس سے خون بہتا تھا, جگہ دیتے تھے حاملان عرش جن کو آنکھوں پر, وہ نالین مبارک آئے خون سے بھر گئیں یکسر, حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے, شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے. جب یہ ظلم کی انتہا ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے, کہتے حضور ملک الجبال کو ساتھ لایا ہوں, پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لایا, اب بس آرڈر کیجئے, یہ پہاڑ ملا کر اس بستی والوں کو تہس نہس کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, آپ زخموں سے چور ہیں, خونم خون نالین مبارک خون سے بھر چکے ہیں, آپ تو رحمت للعالمین ہیں نا, آپ تو سراپا جود و سخاوت ہیں. فرماتے میں اللہ پاک کی ذات پاک سے پر امید ہوں کہ اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے, وہ اس کو مان جائیں گے. کیا کہتے ہیں میرے آقا, شاعر لکھتے ہیں, اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے, خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے, مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی, در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کس کس قربانی کی بات کروں, کس کس آزمائش کی بات کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس قدر ستایا گیا اور کس قدر پیارے آقا کے اندر صبر مبارک ہے. مگر کیا آج ہمارے اندر صبر ہے, کیا ہم چھوٹی سی آزمائش پر صبر کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی, یا آپ نے کچھ اس کی کچھ جھلک سنی ہے. مگر آگے چلیے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ پاک سے مدینہ جاتے ہیں، اور جب مدینہ جاتے ہیں نا تو مکے کی طرف رخ کر کے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا. اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے. کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے آقا مدینے چلے گئے. کیوں؟ اسلام پھیلانا تھا، دین پھیلانا تھا، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اور یہ آزمائشیں مدینے جا کر بھی ختم نہ ہوئی. بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، تبوک کا میدان ہو، حدیبیہ کا موقع ہو، کس کس موقع کی بات کی جائے. کہیں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، کہیں نبی پاک خود زخمی ہو رہے ہیں. جی ہاں، احد کے میدان میں کیا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ایسا ظالموں نے حملہ کیا کہ اس کی دو کڑیاں رخسار اقدس میں چبھ گئیں، دو دندان مبارک کا جو کنارہ تھا وہ جھڑ گیا. کفار کے کھودے ہوئے گھڑے میں نبی پاک زمین پر تشریف لے آئے، ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے. ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے. جان سے زیادہ عزیز چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا. اور شہید بھی کیسا کیا گیا کہ پیٹ چاک کیا گیا، آزا کاٹ دیے گئے، کلیجہ چبایا گیا. مگر نبی پاک کا صبر، نبی پاک کا صبر کیسا صبر ہے. آپ اللہ کی رضا پر راضی ہیں. اس وقت بھی آپ کی زبان پر یہ دعا ہے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں. جنگ کے علاوہ بھی نبی پاک پر گویا سوسائڈ اٹیک کیے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے. ایک بار ایک شخص غورس نام کا، نبی پاک آرام فرما رہے، اس وقت کوئی صحابی بھی قریب نہیں تھے، ننگی تلوار لے کر آ گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، غورس سامنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ ہاتھ پہ تلوار ہے، nobody there to defend. مگر سبحان اللہ، نبی پاک کی ہمت، پیارے آقا کا عزم، اللہ پر بھروسہ، آپ کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، اللہ. ناظرین، اللہ، لفظ اللہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، مگر یہ کس کی زبان سے نکلا تھا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا تھا. کس اعتماد سے نکلا تھا کہ صرف یہ لفظ اللہ سن کر غورس تھر تھر کانپنے لگا، اس کی تلوار گر گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ غورس، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ غورس کہتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ بڑے کریم ہیں، کریم باپ کی اولاد ہے. نبی پاک نے اسے معاف کر دیا. ناظرین، یہ کیسی شخصیت ہے، قدم قدم پر ستایا جا رہا ہے، قدم قدم پر تکلیفیں ہیں، جان کے لالے ہیں، مگر یہاں کرم ہے، دعائیں ہیں، معافی ہے، درگزر ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. کیا نصیحت نہیں ہمارے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی پال لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے داری ختم کر دینا، پارٹنرشپ ختم کر دینا، رشتوں میں طلاقیں دے دیتے ہیں لوگ، جناب ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، ہم منہ نہیں دیکھیں گے. کس نبی کے ہم امتی ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی آزمائش پر رب سے شکوا، شکایت، معاذ اللہ کفریہ کلمات، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اسلام سے مایوس ہو جاتے ہیں. جس نبی کے امتی ہیں ان کی سیرت تو پڑھیں تو پتا چلے گا، یہ جو گویا پلیٹ میں رکھے ہمیں اسلام ملا ہے نا، ہم تو کتنے لکی ہیں. ذرا سوچئے نا، ہماری تو آنکھیں کھلی تو مسلمان گھرانے میں کھلی. ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کے کانوں نے پہلی آواز ہی اللہ اکبر کی سنی ہے، بن مانگے ایمان مل گیا. مگر ان صحابہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو پڑھیں جنہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، سلگتے کوئلوں پر لٹایا گیا، ان کی چربی پگھلی تو کوئلے بجھے جناب. حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر سفید داغ تھے، حضرت عمر اس پیٹھ کو دیکھ کر روتے تھے کہ اے خباب، وہ پیٹھ دکھاؤ جو راہ خدا میں جلائی گئی ہے. حضرت بلال کو مکے میں تپتے صحرا پر لٹایا جاتا تھا، کیوں لٹایا؟ کیا قصور تھا ان سب کا؟ ایک ہی تو قصور تھا، اللہ کا نام لیتے تھے، مسلمان تھے، مسلمان رہنا چاہتے تھے، ایمان پر رہنا چاہتے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ بن مانگے ایمان ملا ہے، مگر کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ایمان پر رہیں گے کہ نہیں. آج ایمان چھیننے کے لیے بڑے پلانز ہیں ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اسکول کالجز میں عجیب عجیب سی باتیں کی جا رہی ہیں، الحاد پھیلایا جا رہا ہے، اللہ رسول کے بارے میں کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے عقیدوں پر حملے ہو رہے ہیں. Who cares؟ کس کو فکر ہے؟ کیونکہ آسانی سے مل گیا نا اسلام. مگر یاد رکھیے، ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے, نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی وی ہیو ٹو ڈائی ود ایمان, ہمیں اپنے ایمان کو سلامت لے کر دنیا سے جانا ہے, مگر اس کی فکر بھی تو کرنی ہے نا. پہلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں, مشکلوں پر صبر کرنا سیکھیں, اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کریں, اور پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ جو ایمان اتنی آسانی سے مل گیا کہیں وہ چھن نہ جائے. نبی پاک کی تو زندگی میں اتنی آزمائشیں ہیں. ایک اور آخری بات سن لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں میں ایک اور آزمائش کیا تھی کہ پیارے آقا کی مقدس اولاد, تین صاحبزادگان اور چار صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ہی خالق حقیقی سے جا ملے, سب کا جلدی وصال ہو گیا, صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا. کسی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ پاک سے شکوہ نہیں کیا, بلکہ صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا. ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے, کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے, کیا کچھ نہیں بکا جاتا. حالانکہ اگر نابالغ بچے کا انتقال ہوا ہے تو روایتوں کے مطابق یہ تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا, لیکن صبر بھی تو ہونا, ہم اللہ کی رضا پر راضی بھی تو رہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, کیا مانا اس کا؟ اللہ ہی کا مال تھا, ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے نا. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قربانیوں کی داستان سلسلہ پیش کرنے کا ایک مقصد بھی یہی ہے کہ ہم پہلے تو یہ سمجھے کہ انبیاء کرام, پھر خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, پھر صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, اور پھر حضرت ابراہیم کی سیرت تو سراپا قربانی ہے. ان تمام قربانیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دین کی اہمیت کو محسوس کیجیے, اللہ سے محبت کیجیے, اس کے فیصلوں پر راضی رہیے, کیونکہ پھر جب وہ عطا فرماتا ہے اس صبر کے مقابلے میں, اس صبر کے بعد جو راحتیں عطا فرماتا ہے وہ اس سے زیادہ باکمال اور بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کرے, شکر کرنے والوں میں شامل کرے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, کچھ اور واقعات لے کر آئیں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.